قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا محارمكم أعبد الناس كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بہت سی نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، لیکن جب خود دنیا ہی نہیں رہے گی تو نعمتیں کہاں تک ہمارے ساتھ رہیں گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ سورج اور چاند ٹکڑے کر دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح ہونے لگیں گے، زمین آسمان سب گرم گرم ہو جائیں گے۔ جب دنیا ہی نہ رہیں گی تو پھر دنیا کی عیش کہاں رہیں گے دوستوں؟ لیکن اس قیامت میں تو دیر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے 5000 سال بعد آئے، 10000 سال بعد آئے، مگر یہ قیامت بہت قریب آنے والی ہے۔ میرے شیخ شیخ العرب ولادی معرض اللہ مولانا شیخ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ قیامت جو ہے وہ بہت قریب آنے والی ہے، اس کا نام ہے موت۔ جس انسان کو موت آ گئی سمجھے کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس سے دنیا چھوٹ گئی، اب اللہ کے سامنے اس کی پیشی اور آخرت کے سارے مراحل شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من مات فقد قام القیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کے سارے عیش ختم ہو گئے۔ دنیا میں جو قسم کے لوگ ہیں، بازاروں سے خوب دنیا کمائی ہے نا، زمینداری کار کاروبار، مکان شاندار بنائے، پانی، ایئر کنڈیشن، کتنی بھی عیش کی چیزیں ہیں انہوں نے حاصل کر لی، لیکن جب ان کا انتقال ہونے لگا تو سب کچھ چھوڑ بھی جانے لگی۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ قبر میں کیا لے کے جائیں گے؟ کسی ایماندار آدمی سے، وزیر آدمی سے، صدر ملک سے، کسی بہت بڑے رئیس سے پوچھو کیا تمہارے جنازے جا رہا ہے، تم اپنے ساتھ قبر میں کتنی زمینیں، کتنا پیسہ، کتنی دکانیں لے کے جا رہے ہو؟ زمین کے نیچے دوستو کوئی چیز کام نہیں آئے گی، سوفے، کرسیاں، میز، عیش، تمام سامان، ہمارے شاندار کپڑے ہیں نا، جو اسکری پر اسکری ہو رہے تھے، یعنی کلک لگا کے طرف کپڑے پہنے جاتے تھے، کیا یہ سب چیزیں قبر میں تو نہیں جائیں گی؟ تو جانے والے کہے گا کہ میں تو صرف قبر لے کر جا رہا ہوں، بیوی نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب ختم ہو رہا ہے، اب زمین کے نیچے لٹایا جائے گا، کہیں کہ من مٹی اوپر ڈالی جائے گی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آنے والے کس سے ٹالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، قبر میں نیت اتاری جائے گی، کس پر ایک دن خواب ڈالی جائے گی، پھر پتہ چلے گا کس کی کیا قیمت ہے۔ میرے دوستو، موت تو ایک چیز ہے، لیکن موت ایسی چیز ہے کہ یہ ایک قسم کا پل ہے، برج ہے، جس سے ہمیں آخرت کی ملاقات ہوگی، ہمارے اپنے محبوب اللہ سبحانہ تعالیٰ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جتنے بھی فرشتے آتے آئے ہیں، جو ملک الموت ہیں، جتنے بھی پیغمبروں کے پاس آئے ہیں، تو موت کے فرشتے کو ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح نہیں نکال سکتا۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ موت کا فرشتہ جو ہے بغیر ان کی اجازت کے روح نہیں نکال سکتے ہیں، اور کمرے میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصیت حاصل تھی کہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ کے مجرم مبارک میں بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ایک وقت جب موت کا فرشتہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اجازت مانگی اندر آنے کی اجبراہیل علیہ السلام جی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجبراہیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، پناہ گرہ ہی لے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشورہ طلب کرنے کے لیے کہ کیا تمہارا مشورہ ہے؟ تو میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کی مشتاق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت میں تیار ہو جانے کے لیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت جب دنیا ہوتی ہے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کا دیدار کروں، اس سے ملاقات کروں، اس لیے موت وحشت اسی کو ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، جب اس کا ان کا آخر کا تذکرہ ہوتا ان کے سامنے، بہت خوش ہوتے تھے، مجھ میں آ جاتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ بھئی آپ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ویرانی سے آبادی میں جاتا ہے جس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. دنیا ایک ویرانی ہے, یہاں سب ویرانیاں ہیں اور آخرت ایک آبادی ہے. تو جب شخص دنیا سے آخرت کی طرف جائے گا, ویرانی سے آبادی کی طرف جائے گا, اس کو خوشی ہوگی. برعکس ان لوگوں کے جن لوگوں نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے, یہاں کے عیش کو اپنا مقصد بنا لیا ہے, نہ حلال دیکھنا نہ حرام دیکھنا, شادی بیاہ میں کیا خوشی ہونی چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں, بس رشتہ داروں کو خوش کرنا, ہمارے رشتے وہاں سے آئے ہیں, اس انگلینڈ سے آئے ہیں, لندن سے آئے ہیں, جاپان سے آئے ہیں, جرمنی سے آئے ہیں, امریکہ سے آئے ہیں, خوشی میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. لیکن خوشی اس مجلس کے اندر, اس خوشی کے اندر یہ نہیں دیکھی کہ ہمارے اللہ کی کیا خوشی ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوشی ہے, جن سے ہمارا پالا پڑنا ہے. رشتے دار ہمارے قبر میں کام نہیں آئیں گے, جب ہمارے سوال جواب ہوں گے قبر میں تو رشتے ہمارے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم عیدن الاخلاء یوم عیدن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ قیامت کے دن جس کو ہم دوست سمجھ رہے ہیں نا, گہرے دوست, قیامت کے دن یہ دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے, پہچانیں گے بھی نہیں. الا المتقین, مگر وہ لوگ جو تقوی والے متقین ہوں گے وہ ہمارے کام آئیں گے. اصل ہمارے دوست ہمارے رشتے دار وہی ہیں جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں, جو اللہ کو ناراض نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے احکامات سے چلتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چار صاحب زادے تھے, چاروں کے چاروں ولی اللہ تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی ولی اللہ تھے, ان کے پوتے بھی ولی اللہ تھے. یہ خاندان ایسا ہے کہ ان کی تین پشتیں بھی ولی اللہ تھی, جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا, ان کی چار پشتیں صحابی تھی. کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کی چار پشت صحابی ہوں, یعنی دادا بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, پوتا بھی صحابی اور پر پوتا بھی صحابی. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ صحابی اور ان کے بیٹے, حضرت ابو بکر صدیق بھی صحابی اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی اور ان کے بیٹے وہ بھی صحابی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جامع مسجد دہلی میں ایک اعلان فرمایا, اور اعلان کس کو فرمایا؟ آج ہم لوگوں کے صرف نام کے ملا ہیں, یہ تو وہ اللہ والے تھے جنہوں نے اللہ کو پا لیا تو زمین اور آسمان اور سورج اور چاند کی نگاہوں کی نگاہوں سے گر گئے تھے, بادشاہ اور مچھر ان کے نزدیک برابر تھا. جی, ایسی اللہ کی محبت حاصل تھی. آپ کو سوچیں کہ جو شخص شیر کا دوست ہو گیا, کیا وہ لومڑیوں اور بکریوں سے ڈرے گا؟ عرض کریں میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جنگل میں ایک طرف شیر بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف 1000 بکریاں بیچنی ہیں. بکریوں نے کہا کہ دیکھو تم داری نہ رکھنا, یہ ہماری اکثریت کی رائے ہے, اور شیر اکیلا ہے وہ کہہ رہا کہ خبردار داری رکھنی پڑے گی. تو اس وقت آپ اکثریت کی بات پر عمل کریں گے یا تنہا شیر کو اہمیت سے دیکھیں گے؟ تنہا شیر کا 1 ووٹ ہے اور بکریوں کا 1000 ووٹ ہے. اگر اس وقت الیکشن کرائیں گے تو آپ جمہوریت پر عمل کریں گے یا تنہا شیر کی حکومت کو تسلیم کریں گے؟ اگر تم نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کر لیا, شریعت کے مطابق سادگی سے شادی کی اور گانا بجانا نہیں کیا, ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کرائی, پجامہ ٹکنے سے اوپر کر لیا, ملا بن گئے, تو 1000 بکریاں دھمکی دیں گی کہ ہم رات بھر مہینے مہینے چلاتی رہیں گی اور تم کو سونے بھی نہیں دیں گے, تمہاری نیندیں حرام کر دیں گے. تو ملا بن گئے ہو تو برادری سے تمہارا حقہ پانی بند کر دیں گے. لیکن ادھر کون ہے؟ ادھر شیر کہتا ہے کہ میں اکثریت میں نہیں ہوں, میری تعداد صرف 1 ہے, لیکن میں حکم دیتا ہوں کہ تم کو داڑھی رکھنی پڑے گی جیسے میں نے داڑھی رکھی ہے. آپ بتائیں شیر کی داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑا جنگل ہے, 360 کلومیٹر کا جنگل ہے جس کو میں نے بھی دیکھا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے وہاں تشریف لے گئے, وہاں شیر کو دیکھا. ارے فرماتے تھے جہاں میں جاتا ہوں مجھے شیر کا دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. ہمارے شیر کو دیکھا, جانے کی داڑھی بھی تھی اور پتھر بھی تھے, ایسا لگ جیسے کوئی کامل شیر ہوتا ہوا ہے. ہمارے کہ دیکھو ایک طرف شیر ہے, ایک طرح شیرنی بیٹھی ہوئی ہے, شیرنی کی داڑھی نہیں ہے, بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اللہ نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھی کے ذریعے سے, اس لیے جو لوگ داڑھی بناتے ہیں داڑھی کٹاتے ہیں یہ ایسا فرقہ ہے میرے پیارے دوستوں کو مستقبل ساتھ لکھا جاتا ہے, اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. عقلی داری نہیں رکھنی ہمیں, ہمیں وہ داری رکھنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ داری ہمارے کام آئے گی. اگر ہم داری رکھ لیں گے سنت کے مطابق تو اللہ کی دوستی گاڑی ہو جائے گی ہماری. تو ایک مٹھی داری تینوں طرف سے واجب ہے, تینوں طرف سے, دائیں سے بائیں سے, چوری کے نیچے سے, مٹھی اپنی ہو, حجام کی بچے کی نہیں, اپنے بچے کی مٹھی. اور داری کے تین حقوق ہیں, تفصیل, اس کو غسل دینا یعنی اس کو دھونا, اور تیل لگانا, اس کے بعد کنگھی کرنا. اور ایک مٹھی پکڑ کر تینوں طرف سے برابر کرنے اور اس کو کنگھی لگا کے رکھیں, خوبصورت لگے گی, دعوت ہوگی دوسروں کو داڑھی رکھنے کی. نشے فرماتے تھے کہ اتنی لمبی داڑھی مت رکھو, کہ ایک شخص تھا بامبے میں, اس نے اتنی لمبی داڑھی رکھی کہ ناف کے نیچے تک اس کے داڑھی کے بال آئے. داڑھی کو جب پیشاب کرنا ہوتا تھا تو داڑھی کے بال کو بغل میں دبا کے پھر پیشاب کرتا تھا. یہ کیا ہے, یہ تو مذاق ہے نا داڑھی کے ساتھ. صحابہ کرام نے داڑھی کتنی رکھی, اور یہ اللہ نے زمانے کے ان کے چہرے کو دیکھیں. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں, داڑھی منڈائے ہوئے ہیں, فرض کر لیں کہ کوئی شخص آیا ہے کہ وہ ترکھوں کے بیچ میں اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے, کہا کہ میں بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہوں, اللہ والا ہوں, ہے نا. جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں ملاقات کے لیے تو تین سوٹ میں بیٹھا ہوا ہے, داڑھی منڈی ہوئی ہے اور کش پہ کش لگا رہا ہے سنگرٹ کی, تو آپ کیا اس سے دعا کرائیں گے, اس کو ولی اللہ سمجھیں گے, ہے نا. وہ تو ڈر کا ڈر, ہاں وہ بیوی بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ شخص تو اس چیز کا اہل ہی نہیں ہے, گاڑی منگاتا ہے, بیوی یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو دعا کرانے کا اہل ہی نہیں ہے, یہ تو میری طرح اہلیہ لگتا ہے. رشے فرماتے تھے دیکھو دوستو, داڑھی کے اندر عزت ہے, تمام اولیاء اللہ نے, تمام پیغمبروں نے داڑھی رکھی. اگر داڑھی کو اچھی چیز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز نہ دی جاتی. اچھوں کو اچھی چیز دی جاتی ہے, بری چیز نہیں دی جاتی. آپ کا ایک بیٹا ہے, اس سے بہت محبت ہے, تو ہمیشہ آپ اس کے لیے ایک عمدہ عمدہ چیزیں دیں گے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین چیزیں عطا فرمائی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہترین نمونہ حیات بنایا ہے. نمونہ حیات کس کے لیے, جو ایمان لاتے ہیں, آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, ان کے لیے ہے یہ. تو بہترین چیز جاتی ہے, دی جاتی ہے اچھے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ایک حکم دیا ہے, اوفر اللحا واحلل الشواری. ایران کی دو سفیر آئے تھے جن کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت سے چہرہ مبارک گھیر لیا اور فرمایا کہ من امرکما, کس نے حکم دیا ایسا کرنے کا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کس طرح نے حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت سے اپنا چہرہ مبارک گھیر لیا. دوستو ذرا سوچیں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امید کی شفاعت پہ ہم زندہ ہیں اور قیامت کے دن ان کی شفاعت کی امید رکھیں گے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنا چہرہ مبارک گھیر لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر کب تک ہم خوش کرتے رہیں گے برادری والوں کو, کب تک خوش کرتے رہیں گے محلے والوں کو, اپنے بچوں کو اور لوگوں کو؟ ایک شخص نے داڑھی رکھی, حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, لوگ ہنستے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو, کل قیامت کے دن تجھے رونا نہیں پڑے گا. آج تو ہنستے ہیں نا, ہنسنے دو. جیسے کہ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں آج کی تو عیش سے گزرے, عاقبت کی خبر خدا جانے. آج تو ہم مزے اڑانے, دیکھی جائے گی تو ہوگا. ہر اللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والے ہیں. ہم نے کب کہتے کہ اللہ معاف کرنے والے نہیں ہیں؟ اللہ رزاق بھی تو ہے, کیوں گھر بیٹھ گرمی بیٹھ جاتے ہیں؟ پھر کیوں جاتے ہو تلاش کرنے رزق اپنا؟ اتنے مشقت, اتنا مجاہدہ, اتنے قربانی کرتے ہو جب سے رزق تلاش کرنے میں, اگر اس کا آدھا بھی محنت کر لو دین کے اوپر تو ولی اللہ بن گئے ہم. وہاں تو ہم تلاش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. جس کو چوٹ اور جس کو اللہ کی طلب, اللہ کی محبت ہوتی ہے نا میرے پیارے دوستوں, وہی تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت کی چوٹ لگا کر دنیا میں بھیجا ہے. عالم ارواح میں ہمارے پاس جسم نہیں تھا, صرف ارواح ہی ارواح, سول, سب روحیں جمع وہاں تھی. اللہ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر دنیا میں بھیجا ہے ہمیں. ہر شخص کے اندر اللہ کی محبت کا وہ خزینہ دفن ہے. دل میں ہر شخص جب اللہ کا نام سنتا ہے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے تو محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ علامت ہے کہ دل میں محبت ہے, پیار ہے. लेकिन क्या है कि एक हीरा होता है उसके ऊपर मट्टी जम जाती है तो नजर नहीं आता हीरा, उस मट्टी को हटाना पड़ता है और बाद में तो ऐसा जम जाता है कि उसको रगड़ना पड़ता है, रगड़ लगाते रहे फिर वो हीरा चमकने लगता है, उसकी अपने सामने आती है। अल्लाह की मोहब्बत की चोट हमारे दिलों में लगी हुई है, अल्लाह की मोहब्बत ना होती मेरे प्यारे दोस्तों तो ये अल्लाह हमसे प्यार ना करते तो हमें ईमान की दौलत देते, ये दलील है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं। जो शायद नमाज पढ़ लेता है उसको जोर की नमाज पढ़ ली, उसको असर की नमाज की तौफीक हो गई तो समझे कि उसकी जोर की नमाज कबूल हो गई है। अल्लाह ने तभी तो उसको असर की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है जब किसी बादशाह के पास जाते हैं, दरबार में बुलाता है आपको और फिर दूसरी बार दोबारा बुलाता है, समझे कि आपकी पहली हाजिरी कबूल हो गई बादशाह के यहाँ, इसलिए दोबारा उसने आपको तलब किया है अपने दरबार में। तो अल्लाह ताला जब बंदे को तौफीक अता फरमाते हैं समझे कि ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें कबूल फरमाया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मिली नहीं है, यूं कल्ब और जिगर हुए हैं खून, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना हमें, अल्लाह का रास्ता ऐसे तय नहीं होता। अल्लाह जिन लोगों ने हिम्मत करके अल्लाह को राजी कर लिया है और दीन के अहकाम पे अमल कर लिया है, इतना सुकून मिलेगा कि बादशाह में उस सुकून पर नसीब नहीं होता ख्वाब में भी। ये अल्लाह का रास्ता है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी मामूली वो रास्ता नहीं है, ये बड़ा कीमती रास्ता है। तो शाह वलीउल्लाह मोहसिन देहली रहमतुल्लाह अलैह जामे मस्जिद देहली के मेंबर पर बैठ के ऐलान फरमाते थे कि बादशाह मुगलिया तुम्हारे पास जितनी भी ऐश के सामान है, राहत के सामान है, तुम्हारी गाड़ियां हैं, तुम्हारे ये मालात है ना, तुम्हारे ये जेवरात हैं और ये तुम्हारे खजाने हैं, ये सब के सब तुम्हारे दुनिया में रह जाएंगे चाहे तुम कितने बड़े बादशाह क्यों ना बन जाओ। फिरौन ने क्या दावा किया था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे ज्यादा तुम्हारा बड़ा खुदा हूँ, लेकिन क्या उसको मौत नहीं चटनी पड़ी, सब कुछ रह जाएगा पीछे मेरे प्यारे दोस्तों, साथ जो जाएगा हमारे वो क्या होगा, वो अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह को याद किया जितना हमने अल्लाह को साथ लेके जाएंगे वो चीज हमारे काम आएंगी। तो लोग कहते हैं कि क्या करें माशरा ऐसा हमारे है, लोग हमारे मजाक उड़ाएंगे, हर मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए कितना प्यारा शेर फरमाते हैं हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हम से जमाना खुद है जमाने से हम नहीं, हम जमाना बनाते हैं जमाना इंसान बनाता है, अगर हम सब नेक बन जाएंगे तो सुन्नत का जमाना जिंदा हो जाएगा, कौन अमल करेगा फिर, अगर हम अमल नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं या सब दिन कौमन भाई रकुम, अगर तुम जो है वफादारी का सबूत नहीं पेश करोगे तो अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, अल्लाह और लोग देख के आएंगे उनको ईमान की दौलत फरमाएंगे और फिर वो अल्लाह ताला के ऊपर फिदा होंगे और हम जैसे वो नालायक नहीं होंगे फिर वो। दोस्तों आप ये सोचिए कि शेर की ताकत ज्यादा है या अल्लाह की, शेर मखलूक है या खालिक है, अल्लाह तो शेर का खालिक है, शेर की आवाज में असर अल्लाह ने रखा है, जब वो दाड़ता है तो जमीन हिल जाती है, चिड़िया घर के अंदर ये देखा कि शेर जोर से दाड़ा तो जमीन हिल गई, जिसकी अदना मखलूक शेर में ये कुव्वत है तो उससे अंदाजा करें कि उसके फरिश्तों में कितनी ताकत होगी। कौमे लूत पर जो अजाब नाजिल हुआ जिनकी 6 बस्तियां थी और हर बस्ती में 1 लाख आदमी था, 6 लाख की बस्तियों को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 1 बाजू से उठाया, उनके 600 बाजू हैं, 600 बाजू, 1 बाजू से 6 लाख की बस्ती को उठाया, लेकिन यहाँ उन्होंने 1 बाजू इस्तेमाल किया। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 6 लाख की बस्ती को 1 बाजू से उठाकर आसमान के इतना करीब ले गए कि आसमान के फरिश्तों ने उन बस्ती वालों की मुर्गों की और गधों की आवाज सुनी, फिर बस्तियों को इतनी बुलंदी पर ले जाकर वापस जमीन पर पड़ दिया। जब अल्लाह ताला ने पत्थरों को उन पर बरसाए और हर पत्थर पर मुजरिम का नाम लिखा हुआ था, वह जानना आ यहाँ काफिला वो हम तो जा रहा और नाम लिखा हुआ था मुसव्वा मतन इंदा रब्बी, हर मुजरिम का उस पर नाम लिखा हुआ था तो उसी वो पत्थर जाकर लगता था, जैसे बंदूक क्या चीज है, गोली क्या चीज थी, गोली से लगा वो पत्थर, तो यहां तक उनका नाम और निशान भी मिट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नबी जो नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे वो मना फरमाते थे कि मर्दों के साथ ये गलत काम मत करो, बदफली का हराम काम मत करो,
جس میں وہ کہتے تھے کہ آپ بہت پاک بنتے ہیں. ان فرشتوں کو اللہ نے انہیں عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا نا, وہ حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے پر آتے ہیں تو گناہ کے اسباب کو قریب کر دیتے ہیں تاکہ مجرم شراب تحریک کے بد مست ہو جائیں, پھر ان پر عذاب نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بد شکل نہیں دے سکتے تھے. اب انسانوں نے کہا کہ اے نبی اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو, یہ بہت حسین ہے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسوا نہ کرو, ہاں اولائی وہی تھی یہ میرے مہمان ہیں, یہ میرے مہمان ہیں. فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں, ہم ان کی خبر لیں گے, ہم ان کی ساری بدمستیاں نکال دیں گے. آپ بالکل بے فکر رہیے, ان پر جو بدمستی پڑی ہوئی ہے ہم ان پر عذاب نازل کریں گے, ان کے جسم کے پرزے پرزے ہو جائیں گے, لیکن آپ اس سزا کو نہ دیکھ سکیں گے, آپ پہلے یہاں سے نکل جائیں. چاچے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مت دیکھو, کیونکہ اگر آپ لوگ عذاب دیکھیں گے تو سب کے ہارٹ فیل ہو جائیں گے, اس لیے عذاب والی بستی کو بھی دیکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان بستیوں پر سے گزرتے تھے, ان پر عذاب نازل ہوا تھا, تو چہرہ مبارک پر کپڑا ڈال لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے تو جگہ کو دیکھو بھی مت. ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک ایسی بستی تھی اس کا پانی لا کر آٹا گوندھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آٹے کو پھینک دو, اسے روٹی مت پکاؤ, اس پانی میں بھی اللہ کے عذاب کا اثر ہے. اور فرمایا کہ سواری کو چینج کرو اور استغفار کرتے ہوئے روتے ہوئے یہاں سے جاؤ. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جہاں سینما ہے, جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, وہاں بھی جلدی جلدی بھاگو وہاں سے, کیونکہ اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے. آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا, بد مستی میں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں, برادری والوں کو خوش کرنے میں ہم بد مست ہوئے ہوئے ہیں, لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے گچھے اڑائی جا رہی ہیں, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ حلیم ہے, حلیم وہ ذات ہے جو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا. اس لیے اللہ کے حلم سے ہمیں غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً, جس وقت انسان نافرمانی کرتا ہے فوراً نقد عذاب اس پہ بھیج دے, کوئی انسان بچے گا؟ جس وقت انسان بدنظری کرتا ہے غیر تماشا ہے, فرشتہ بھارے زور سے کیا کے باہر نکل آئے. جب انسان بدتری کرتا ہے ایسا عذاب نازل ہوئے کہ وہیں کے بھوسا بن گئے ہو. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد نہیں کرتے عذاب دینے میں, بندے کو مہلت دیتے ہیں. اس لیے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچی اور پکی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کی. جو زندگی میں ہو چکا ہے آپ پکی توبہ کر لیں, کہیں گا کے لیے اللہ آپ کی خوشی پہ اپنی خوشی کو قربان کروں گا, اے اللہ آپ کی رضا پہ اپنی رضا کو قربان کروں گا, اے میرے پالنے والے مجھے ہمت عطا فرمائیے, مجھے نفس کی غلامی سے چھڑا کر اپنے غلامی میں مجھے اللہ مجھے ڈال دیجیے. ہمت تو کریں, دعا تو کریں, اس طرح کی کیفیت تو پیدا کرے, اللہ سے گڑگڑائے, اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. تو یہ قوم لوط سے یہ انجام ہوا, ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہاں نہایت کڑوے پانی, نمکین پانی کا سمندر آ گیا ہے. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب برکاتہ فرماتے ہیں کہ وہاں ایسا پانی ہے کہ وہاں سے کوئی چیز جاندار زندہ نہیں رہ سکتی. وہاں نہ کوئی پلانٹ ہے, نہ کوئی وہاں پہ کسی قسم کا پلانٹ ہے, نہ مچھلی ہے سمندر کے اندر, اور اس کی تہ کے نیچے عجیب عجیب قسم کے پتھر ہیں. یہ وہی پتھر جو بتائے گئے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا. ایسی ذلت کی مار قیامت تک کی یہ تاریخ بن گئی, آج تک ان کی رسوائی کا ذکر ہوتا ہے. جن لوگوں نے اس قسم کے گناہ نہیں چھوڑے ان سے یہی ہے میں دوستوں کو, جلدی توبہ کر لینی چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی طاقت ہے, ابراہیم علیہ السلام کا پیدا کرنے والا کتنا طاقتور ہوگا جس نے اپنے نبیوں سے داڑھی رکھوائی؟ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جسے داڑھی ہونائی ہو. یہ دلیل ہے کہ اللہ کو داڑھی پسند ہے. اگر اللہ کو چہرے پر داڑھی اچھی نہ لگتی تو اپنے اچھوں کو اور پیاروں کو کیا داڑھی رکھنے کا حکم کیوں دیتے؟ اللہ نے پیغمبروں کو اور اپنے پیاروں کو داڑھی رکھوائی. یہ دلیل ہے کہ داڑھی بہت اچھی چیز ہے. اچھی چیز اچھوں کو دی جاتی ہے, خراب چیز خراب کو لوگوں کو دی جاتی ہے. اگر داڑھی خراب چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو کبھی داڑھی نہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ اپنی اولاد کو خراب چیز دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو خراب چیز کیسے دے سکتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں داڑھی کا مذاق بنایا جاتا ہے, وہ تو بالکل ہی داڑھی بنا دیتے ہیں, اور کوئی رکھتا ہے تو یعنی فیشن والی داڑھی رکھتے ہیں, فرینچ کٹ داڑھی ہوتی ہے, ایک لمبی سے خط کھینچ لیتے ہیں, یہ تھوڑی کھینچی تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں دونوں طرف, بالکل سفر چٹ. یہ داڑھی دوستو سنت کی داڑھی نہیں ہے. یہ اپنی داڑھی ہے، اللہ کی یہ داڑھی قبول نہیں ہے، فیشن والی داڑھی ہے. اسلام جو ہے نا فیشن، فیشن جو ہے اسلام اس کا نام نہیں ہے. فیشن تو بدلتا رہتا ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں بدلیں گی، قیامت تک وہی تعلیمات رہیں گی. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اسلام میں فٹ کرنے کے لیے. اسلام کو چینج نہ کریں، اسلام کو بدلیں نہیں، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اسلام کی تعلیمات پہ ڈالنا اپنے آپ کو. تو داڑھی رکھنا واجب ہے. جیسے دیکھو نماز کی، عید کی نماز واجب ہے، فطر کی نماز واجب ہے، بقرعید کی نماز واجب ہے، ایسے ہی تینوں طرف سے ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے. جب داڑھی ایک مشت ہو زیادہ بڑھ جائے تو اسے باٹ لو، اور اس سے داڑھی کو گول ہو جاتی ہے اور بڑی داڑھی لگتی ہے. اگر کوئی شخص ہمارے محلے میں عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ فطر نہیں پڑھتا، حال عشاء کی فرض سے پڑھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، تو آپ علماء سے پوچھیں کیا کہتے ہیں شخص کے بارے میں، یہ شخص کیا ہے، فاسق ہے کہ یار بڑا ہی منحوس شخص ہے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا یہ. تو جس طرح سے عید کی نماز واجب ہے، داڑھی رکھنا بھی واجب ہے. دوستو بخاری شریف کے حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے عرض کیا نا، عراق کے دو سفیر آئے تھے، تو داڑھی ملی ہوئی تھی، مجھے بڑی بڑی تھی، آپ نے چہرہ مبارک پھیر دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. آج امت جو ہے اس کے برعکس کام کر رہی ہے. کتنی مشکل ہے میرے دوستو داڑھی روزانہ شیو کرنا، پہلا کوٹ، پھر دوسرا کوٹ، پھر کھوٹی اکھاڑ کوٹ، کتنے کوٹ، اور تیز دار پلیٹ سے اپنے ملائم ملائم گالوں کو چھینتے ہیں، چھیلا ہوا آلو معلوم ہوتا ہے. کتنی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. اور یہ داڑھی منانے کا جو ذوق ہے نا، انشاءاللہ یہ جنت میں پورا ہو جائے گا. علامہ عروسی محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ حدیث کے حوالے سے اہل جنت کا نقشہ پیش کرتے ہیں، یہ دخلو اہل الجنتی جردن مردن مکحلی. جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے تو ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، نہ موچھیں کی، نہ داڑھی کے، صرف سر، پرتوں اور منہ کے بال ہوں گے. وہاں ہمیشہ ایسے ہی نوجوان رہیں گے، لہٰذا وہاں آپ اپنا داڑھی اڑانے کا شوق پورا کر لیجیے، مگر ایڈوانس جنتی نہ بنیے. میرے شیخ فرماتے تھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان لیں، انہیں کے صدقے میں پھر ہمیشہ کے لیے داڑھی اڑانے کی کیا چھٹی مل جائے گی. آپ ہمیشہ نوجوان لڑکے رہیں گے، آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جنت میں ہمیشہ ایسے جوان رہیں گے ان کی داڑھی اونچ نہ ہوگی. ذرا سوچو کیسا مزہ آئے گا. ارے بھائی بال کبھی سفید نہیں ہوں گے، کبھی کوئی یہ نہیں جانے گا کہ ایک لاکھ سال کے ہو گئے ہیں، یہ دس لاکھ سال کے ہو گئے ہیں، وہاں پچاس لاکھ سال کی بھی ہو جائے مگر عمر کیسی انسان کو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، وہاں سورج نہیں ہوگا، دن نہیں بنے گا، دن بنتا ہے سورج سے، وہاں سورج نہیں ہوگا، دن نہیں بنے گا، ہفتہ نہیں بنے گا، ہفتے سے مہینہ نہیں بنے گا، اور پھر مہینہ سے سال نہیں بنے گا. جب سال نہیں ہوگا تو پھر عمر کا کیسے پتہ چلے گا. اب آپ کہیں گے کہ جب سورج نہیں ہوگا تو جنت میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات سے روشنی ہوگی. وہ کیسی روشنی ہوگی؟ جیسی صبح کے وقت سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے روشنی ہوتی ہے نا، جو صبح کا وقت ہے، کتنا سہانا وقت ہوتا ہے وہ، اور جنتیوں کی آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہوگا. علامہ عروسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کے کاجل اللہ تعالیٰ لگائیں گے، اسے خریدنا نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ وہاں ان کو لگایا لگایا کاجل عطا فرمائیں گے جو کبھی نہیں چھوٹے گا. تو دوستو یہ راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اللہ سے روئیں، اللہ سے ہدایت مانگے. جس میں دیکھو اللہ، اے اللہ آپ ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دیجیے. جیسے باپ اپنے بیٹے کے اغوا ہو جانے پر اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ تو میرے بیٹے کو جنگل کے گنڈوں سے نکال کر ملک تک پہنچا دے گا، اسے 50,000 روپے انعام دوں گا. اسی لیے اے اللہ یہ محبت جو تو نے ماں کو اور باپ کو عطا کی ہے، یہ تیری ادنا بیچ ہے، ہم تیری محبت کو اس ادنا بیچ کے واسطے دیتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں پر رحم کر دیجیے. ہمیں نفس و شیطان نے گناہوں کے جنگل میں اغوا کیا ہوا ہے، آپ اپنی رحمت سے غنڈوں سے ہمیں چھڑا کر ہماری ہدایت کے لیے اپنا کوئی بندہ بھیج دیجیے، اور ہمیں اس قرآن گار زندگی سے توبہ نصیب کر دیجیے. اللہ اگرچہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا ارادہ ہی کافی ہے. اللہ ارادہ فرما دے کسی بندے کے لیے تو بس, جب ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نقطۂ آغاز ہماری انتہائی بربادی کے لیے, درست ہونے کے لیے وہ نقطۂ آغاز کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یہی ہے کہ جس کو بھی جو کچھ ملا ہے, جو بھی ولی اللہ بنا ہے, وہ کسی ولی اللہ کے ذریعے سے بنا ہے. دنیا میں کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو خود بخود ولی بن گیا ہو. دنیا میں جتنے ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں, کسی نہ کسی ولی کی صحبت میں رہ کر ان کی نگاہ کی گرم سے, ان کی نگاہ کے بیس سے ولی اللہ بنے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی, اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو روح زمین پر اس زمانے کی کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, پھر ان کے پاس آنا جانا رکھتا ہے, ان کی صبر اٹھاتا ہے, آہستہ آہستہ وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے جس پر ہو جائے, لیکن طلب ہی ہونی چاہیے, طلب اللہ سے مانگے. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے, انہیں کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. انہیں کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. اور ان سے ملنے کی ہے یہی راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اور بعض لوگ پوچھتے ہیں تو کسی اللہ والوں سے تعلق ہم قائم کر لیں. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بیعت کیا چیز ہے, کیا صحابہ نے بیعت کی تھی؟ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ نے بیعت کی, اور بیعت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, جو لوگ میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, جس کو محض میرے نبی کا ہاتھ نہ سمجھو. لہٰذا آج جو بھی نائب رسول کے ہاتھ پر بیعت ہو, اللہ کے اولیاء کے ہاتھوں پر, اللہ اولیاء اللہ کے غلاموں کے ہاتھ پر بیعت ہو, تو اس کو اللہ کا ہاتھ سمجھو. اور حدیث مبارکہ میں متعدد بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے اس بات پر بیعت لی کہ نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, ہے نا, شرکت کریں گے. مضمون کتنا ہے بھائی, یہ 14 سال پہلے نازل ہو چکا تھا اور حدیث مبارکہ کے اندر آ چکا ہے. جو بیعت ہوتا ہے تو وہ 1400 برس پہلے والے ہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک شخص تھا, اس نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ وزیر اعظم, جیسے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نا, گورنر بنتا ہے, کمشنر بنتا ہے, تو اس سے حلف لیا جاتا ہے, کیونکہ آئین پاکستان میں قانون ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم یا گورنر بنے گا تو اس کو حلف لینا پڑے گا کہ ہم عوام کی خیر خواہی کریں گے, کسی سے انتقام نہیں لیں گے وغیرہ وغیرہ, اعلام اسلام کا احترام کریں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح سے بیعت ہی ہوئی نا. تو اس میں یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان کی, یہ حلف ہوتا ہے جب انسان بیعت ہوتا ہے اللہ والے کے ہاتھ میں, تو اس سے یہی عہد کرتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے, بد نگاہی نہیں کریں گے, غیبت نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, چوری نہیں کریں گے, ہے نا, شرک نہیں کریں گے, نماز فرض ہوگی نماز ادا کریں گے, روزے فرض ہوں گے روزے وہ ادا کریں گے, ہے نا. یہ سب چیز ہوتی ہے. حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے بہت پرانے خلیفہ ہیں. وہ گلشن اقبال خانقاہ میں بھی کئی دفعہ حاضر ہو چکے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ ریل گاڑی میں انجن سے فرسٹ کلاس کا ڈبا بھی جڑا ہوتا ہے, جو ایئر کنڈیشن ہوتا ہے, سیکنڈ کلاس کا ڈبا بھی ہوتا ہے, تھرڈ کلاس کا ڈبا بھی ہوتا ہے, جن کی کرسیاں بھی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں, مگر چونکہ سب ڈبے انجن سے جڑے ہوتے ہیں, اس لیے انجن جس منزل پر فرسٹ کلاس کے ڈبے کو لے کر جائے گا, تھرڈ کلاس کا ڈبا بھی اسی منزل پر پہنچے گا. اسی طرح جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, ان کے حالات تو مختلف ہوتے ہیں, مگر اللہ والوں کے ساتھ لگے لیتے رہنے کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں صحیح سب سمجھ عطا فرمائے. اور ایک بزرگ جا رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ آپ شاہ صاحب ہیں تو آپ کے پاس کتنا سونا ہے, کتنا پیسہ آپ کے پاس, لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں. فرمانے لگے, بخانہ زر نمی دارم فقیرم, بخانہ زر نمی دارم فقیرم, ورے زر ارے دارم خدا ذرا امیر, میں اپنے گھر میں سونا نہیں رکھتا, لیکن جو سونا پیدا کرنے والا ہے اسے اپنے دل میں رکھتا ہوں. یہاں دنیا بھی, جب آپ دنیا میں جب آپ سفر کرتے ہیں, کوئی آپ کو چند ہزار میل کے فاصلے پر یہ لے جائے تو آپ کی زمین تو یہی رہتی ہے, مگر آپ کا غلہ, آپ کی بلڈنگ, کرسی, میز وغیرہ, ہزاروں میل دور آپ کے وطن میں رہ جاتی ہیں. یہ کہ ایک ولی اللہ کو جنگل میں لے جاؤ, وہ جہاں جائے گا اپنی دل کی دولت اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اس دولت کا نام کیا ہے؟ اس دولت کا نام ہے تعلق مع اللہ, اللہ سے تعلق. جہاں جاتے ہیں اللہ والے وہ اپنی دولت کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. بادشاہ جہاں جا سکتے ہیں تو وہ تو محدود ہیں, اور اللہ والے دنیا سے بھی جائیں گے دولت کو ساتھ لے کے جائیں گے. بتاؤ میرے دوستوں, فائدے میں رہنا کس کے لیے فائدہ ہے؟ دنیا دار بننے میں فائدہ ہے یا اللہ والا بن کے رہنے میں فائدہ ہے؟ یہ رضوا نہیں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کچھ نو مسلم صحابہ کو جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے کچھ اونٹ اور بکریاں ہدیہ میں دے دی. تو کچھ صحابہ کے بعد شیطان انسان کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ ارے مدینے کے لوگوں, تم نے جہاد میں نبی پر جانے دی, تمہاری بیویاں بیوہ ہوئی, بچے یتیم ہوئے, لیکن آج تمہارا نبی اپنے مکے والوں کو, برادری والوں کو, وطن والوں کو زیادہ نواز رہا ہے. شیطان کا کام تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا غلطا رہتا ہے, اختلاف پیدا کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا علیہ السلام کو بھیجا کہ اے نبی آپ جلدی سے اس فتنے کا رد کر دیجیے, ورنہ شیطان نے اختلاف کا بیج بونا شروع کر دیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے اسلام لانے والے مکہ کے نوجوانوں کو اونٹ اور بکریاں دی تو شیطان نے مدینے والوں کو کیا بہکایا, دیکھا نبی نے اپنے مکہ کے برادری والوں کو قریشوں کو مال دیا تو ہم لوگوں کو کچھ نہیں دیا, جبکہ ہم نے جہاد بھی کیا, اپنی بیویوں کو بیوہ کیا, بچوں کو یتیم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے اس مرض کی اطلاع دی کہ جلدی اس کا علاج کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا, وہ خطبہ ایسا تھا کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہ کر ان کی داڑھیوں سے نیچے گر رہے تھے. آپ نے فرمایا اے مدینہ کے انصار, بے شک میں نے مکہ کے نئے مسلم لانے نوجوانوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ مال اور اسباب دیے تاکہ ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت بڑھ جائے. اس کو قرآن پاک میں ہے وَلْمُعَلَّقَتِ قُلُوبُهُمْ, فرمایا ہے کہ جو نیا اسلام لائے تو اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے, اس کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے کچھ ہدیہ وغیرہ دے دیا کرو. تو میں نے قرآن کے حکم پر عمل کیا ہے, لیکن شیطان نے تم کو بتا دیا کہ میں نے برادری کے طور پر اور وطنیت کی بنیاد پر مکے والوں کو دیا ہے. یاد رکھو یہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر مکہ چلے جائیں گے, اور مدینے کے انصار تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے ساتھ مدینے جاؤ گے. کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے اونٹ بکرے سے بہتر نہیں ہے, اللہ کا رسول ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا, اس کی قبر تمہارے شہر میں بنے گی, میرا جینا مرنا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگا. اس بات پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں کے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور داڑھیوں سے ان کے جو ہے وہ آنسو گر رہے تھے. میرے پیارے دوستو, یہ اختلافی باتوں میں نہ پڑھنا چاہیے. صوفیہ سے دین زیادہ پھیلا ہے, مگر کون سے صوفیہ؟ وہ لوگ جو عالم ہوئے, اللہ کے عاشق ہوئے, اللہ والے بھی ہوئے, ان کی برکت سے زیادہ اسلام پھیلا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتنا زیادہ پیش کرتے ہیں جس سے انسان سمجھتا ہے کہ ہمارا مخلص ہے, یہ ہم کو صحیح راستہ بتا رہا ہے. دیکھیے حاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوا ہے, جب اجمیر شریف میں تشریف لائے تنہا سے اکیلے, سارا اجمیر کافروں سے بھرا ہوا تھا, یہاں تک کہ وضو کے لیے پانی مانگا تو سارے ہندو نے منع کر دیا کہ ہم تمہیں وضو کے لیے پانی نہیں دیں گے. اجمیر میں ایک مندر تھا, اس مندر میں ایک بت تھا جسے ہندو جو ہے وہ دیوتا کہتے ہیں, تو اس کو پوچھتے تھے. تو آپ نے اس بت سے, ان کی کرامت تھی, کہا کہ اے ہندوؤں کے دیوتا, تو خدا کا بندہ ہے, میں بھی خدا کا بندہ ہوں, میں اللہ کی بندگی کے لیے تجھے ایک لوٹا دیتا ہوں, میرے لیے پانی بھی کیا. اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, جس کی الحمد للہ اس نکارہ نے بھی زیارت کی ہے ساؤتھ افریقہ میں. بہت زبردست ہیں اور فقیر تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ پتھر کا جوتا لوٹا لے کر گیا اور وضو کے لیے پانی لے کے آیا. اب سارے ہندو نے کہا کہ لو بھائی, ہم جس کو خدا مان رہے تھے وہ تو خود اجمیر کے سائن کے غلام بنا ہوا ہے, تو وہ دیکھ کتنے 90 لاکھ ہندو مسلمان ہو گئے یہ قسمت دیکھ کر. اس لیے دوستو کہ صوفیہ سے دین زیادہ پھیلا ہے, اجمیر کا راجا خواجہ محی الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنا مصلی اس جگہ سے اٹھا کر لے جاؤ، تم یہاں کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ ہم تمہیں یہاں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، یہاں تو ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا کہ اے خدا، یہاں جتنے اونٹ بیٹھے ہیں کوئی نہ اٹھ سکے، سارے اونٹ وہی زمین پر چپکے رہ گئے۔ راجا بھی حیران رہ گیا۔ تو آج ہمیں دوستوں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم وہ درد محبت حاصل کریں جو اولیاء اللہ کے سینوں میں ہوتا تھا، جس کو مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد لنگوئی، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہم نے حاجی ناد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا تھا۔ آج کیا ہے، آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ضرور کے پاس کیوں جائیں، کیوں جا کر بیٹھیں؟ ہم کتابیں پڑھ لیں گے، وہیں سے دین حاصل کر لیں گے، مسائل کیوں پوچھے ہیں لوگوں کے پاس جا کر؟ یہ دوستوں ایسے نہیں ملتا۔ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم لا تَعْلَمُونَ تو يَعْلَمُونَ کے پاس جاؤ، اگر تم لا علم ہو تو ان کے پاس جاؤ جو اہل علم ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مذہب کے امام تھے اور اتنے بڑے شخص تھے کہ اللہ کے راستے میں کوڑے کھائے۔ ان کی ایک کرامت ظاہر ہوئی، کوڑا کھاتے کھاتے ان کا ازار بند ٹوٹ گیا۔ قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ازار بند ٹوٹ گیا تو قریب تھا کہ پاجامہ نیچے گر پڑتا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہونٹوں کو حرکت دی اور خدا سے کچھ کہا تو ان کا پاجامہ وہیں کہ وہیں ٹھہر گیا۔ ایک ہفتے کے بعد جب کہ ابھی وہ سارے دراز پہ، ایک محدث نے پوچھا کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہا تھا؟ کہنے لگے کہ جب میرا ازار بند ٹوٹا تو میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہم ان کنت تعلم انی علی الحق فلا تهتک تطری، اے خدا اگر تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں تو میری آبرو کو رسوا مت کیجیے، مجھے ننگا نہ ہونے دیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے استاد تھے۔ امام شافعی نے اپنے ایک شاگرد کو ان کے پاس بغداد بھیجا کہ جاؤ میرے شاگرد امام احمد بن حنبل سے کہو کہ تم کو جب کوڑے لگے جا رہے تھے تو اس وقت تم نے جو کرتا پہنا ہوا تھا نا وہ کرتا ہمیں دے دو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کی بات کیسے ٹال سکتے تھے، ظاہر ان کے استاد تھے۔ چاہتے وہ کرتا جس نے انہیں کوڑے کھائے تھے اتار کے اس کو دے دیا۔ امام شافعی نے امام احمد کا کرتا جو اللہ کی راہ میں کوڑے کھا چکا تھا اس کو دھویا۔ فغسلہ الشافعی فشرب ماءہ، اس پر اس کو پانی اس کو دھویا اور اس پانی کو برکت کے لیے پی لیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ امام شافعی جیسے عظیم و شان شخص اپنے شاگرد کے کرتے کو دھو کر اس کا پانی پی رہے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ملا علی قادر رحمۃ اللہ علیہ مشکاۃ الشریعہ میں لکھتے ہیں کہ السلام شرون الفن یوم وفات، کے ان کے جنازے دیکھ کر 20,000 کافر مسلمان ہوں گے۔ کون سے میرے دوستوں؟ یہ اللہ کے عاشق تھے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا ڈھونڈ کے نکلے۔ عاشق کا جنازہ دیکھ کر کافر تک اسلام لے آئے تھے۔ آج ہمارے سینوں میں وہ درد نہیں ہے، ہم خالی صرف کتابیں پڑھ کر کیا ہے پر اسی کا ہم دفاع کرتے ہیں۔ اللہ کا محبت، اللہ کا درد حاصل نہیں کرتے میرے پیارے دوستوں۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، تیرے عاشقوں سے جیکا تیرے سنگے در پہ مرنا۔ اللہ کی محبت، اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے نوازے اور ہمیں سچے اللہ والے ہمیں نصیب فرمائے، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے کہ دیکھو جو جب کسی کو شیخ بناتا ہے نا، اس کی قدر یہی ہے کہ ان سے اللہ کی محبت سیکھو۔ آج ہمارے دل میں کیا کہ ہم شیخ بنائیں گے، پیر بنائیں گے، دنیا ہماری بہتر ہو جائے گی، لیکن وہ جس والے ہیں جو نسبت ان کے ساتھ ہے نا، اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ آپ نے عام والے سے دوستی کی، اس سے عام نہیں خریدا تو آپ نے قدر نہیں کی عام والے کی۔ گوشت والے سے دوستی کی، آپ نے گوشت نہیں خریدا اس سے تو آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ والوں سے آپ نے دوستی کرنے لیکن اللہ کی محبت نہیں سیکھی، آپ نے ان کی کیا قدر کی؟ آپ نے ان کا کام یہ نہیں ہے کہ دم کر دیا تو مرض غائب ہو جائے، ان کی ہرگز یہ ذمہ داری نہیں ہے، نہ وہ ٹھیکے داری ہے اس کی۔ حضرت کی معلومت کتاب میں تفصیل قصد سبیل میں پڑھے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ قرضہ ادا کر دیں، آپ کی بیعت کو کھانسی ہو گئی ہے تو وہ اس کی گردن میں تعویذ باندھی اور بیعت اچھی ہو جائے۔ ان کے یہ کام تھوڑا ہے کہ بیعت اور بیسے کے پاس یہ نہیں جا رہی تو کوئی تعویذ دے دیں تاکہ وہ اس کے پاس دیوانہ ہو کے چلی جائیں۔ میرے دوستوں یہ کیا سوال یا جیسا باتیں ہیں، یہ کہ آپ نے اس لیے اللہ والوں کا دامن پکڑا ہے ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، ہمارے ہمیں اولاد ہو جائے، ہماری دنیا بہتر ہو جائے؟ ارے شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے کبھی مٹھائی والوں سے کپڑا خریدا؟ بتائیے آپ نے مٹھائی والوں سے کبھی کپڑا خریدا ہے؟ تو اللہ والوں سے اللہ کیوں نہیں مانگتے بھائی؟ وہاں سے دنیا کے لیے دعا کی درخواست کرتے جاتے ہیں، اللہ والوں سے دعا کرانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دعا کرانا تو اپنے چھوٹوں سے بھی سنت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دعا نہ کرائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر، تم عمرہ کرنے جا رہے ہو، اشرکنا فی دعائی، اے عمر اپنے پیغمبر کو دعا میں یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں یاد رکھنا۔ ہم چھوٹوں کو بھی دعا کے لیے کہیں، سنت ہے، چھوٹے جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کو بھی دعاؤں کے لیے کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ میں دعا کرا دی کہ میری عافیت اور صحت کے لیے میں اللہ والا بن جاؤں، آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں اچھی صحت عطا فرمائے، حافظ دین کے عطا فرمائے، میں اللہ والا بن جاؤں، میری ایمان پر موت ہو جائے اور میرے قیامت کے لیے بے حساب مغفرت اور نیک لوگوں میں داخلے کے لیے آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن پیر کے پاس سوائے دعا مانگنے کے اور کوئی اختیار نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جو لوگ پیر کو اتنا باختیار سمجھتے ہیں کہ اگر پیر ہاتھ اٹھا دے تو ہمارا بس کام بن جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو طالب کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، آپ نے کتنی دعائیں مانگی؟ ان کو تو ضرور ایمان نصیب ہوتا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ اللہ والوں کی دعائیں اور لوگوں کی بنسبت جلد قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جو مانگیں گے تو ضرور ہی پورا ہوگا، ایسا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرابی کا منہ دھویا اور شراب پی کر اپنی ہی ٹہر میں پڑا ہوا تھا اور اس کے منہ پر مکھیاں بھینگ رہی تھی۔ جب سلطان ابراہیم بن ادب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا منہ دھویا تو اٹھ گیا، اس نے کہا کہ آپ اس وقت کہاں سے آ گئے؟ فرمایا کہ تیرے منہ پر یہ ساری مکھیاں جن بنا رہی تھی پیر لگی ہوئی تھی، مجھے رحم آ گیا کہ میرے اللہ کا بندہ ہے، اس بری حالت میں ہے۔ یہ ہے میرے دوستوں مخلوق پہ رحم کرنا۔ آج آپ کسی کا دال دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بیماری دیکھ لیتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پارسا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہمارے اندر تو ایسی برائی نہیں ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، جس کے اندر کوئی خامی دیکھیں، برائی دیکھیں، اس میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور اس کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی اور اس کے اندر سے یہ اللہ بیماری نکال دیجیے۔ اس لیے وہ پانی لے کر آئے اور اس کو منہ کا منہ دے دیا اور سمجھتے ہیں کہ قے کو بھی میں نے صاف کر دیا۔ اس پہ نوجوان کہنے لگے کیا مجھے بیعت کرنے اور توبہ کرا دیں۔ اللہ نے اسی وقت اس کو بہت اونچے مقام پر فائز فرما دیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث سے عظیم ہیں، مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سلطان ابراہیم بن ادب رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ خدا، آپ نے شرابی کو اتنی جلدی ولی اللہ بنا دیا، لوگ تو بہت دنوں کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلطان ابراہیم بن ادب، تو نے میری محبت میں سلطنت چھوڑی، جبکہ لوگ سلطنت کے لیے جانے دیتے ہیں اور جانے لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل کراتے ہیں، مگر تو نے اپنی خوشی سے میری محبت میں اپنی سلطنت بلت و خیر آباد کہہ دیا۔ پھر تو نے میری محبت میں یہ سمجھ کر اس بندے کا منہ دھویا کہ میرے اللہ کا بندہ ہے، انت وصلت وجهه لاجلي فاصلت قلبه لاجلي، تو نے اس شرابی کا چہرہ دھویا میری خاطر، میں نے اس کا دل دھو دیا تیری خاطر۔ معلوم ہو میرے دوستوں کے اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی خاطر بھی کرتا ہے، ساری زندگی ان پر قربان کرتا ہے، اس کی خاطر سے دیکھو کیسے منٹوں میں کام بن جاتا ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے دلوں میں جگہ بنا لو چاہے دوری سے ہو۔ ایک بٹی ہے نا جس میں اینٹیں پکائی جاتی ہیں، ہے نا، اس کے اوپر سے تھوڑا تھوڑا سا دھواں نکلتا رہتا ہے، لیکن اندر کیا ہوتا ہے، اندر وہ اینٹیں پکی رہتی ہیں، شور شرابہ کچھ نہیں ہوتا، ذرا سا دھواں نکلتا رہتا ہے۔ اللہ والوں کے سینے میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوتی ہے، اللہ والوں کے اپنے شیخ کے سینے میں زیادہ برابر بھی اگر جگہ مل جائے تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور جلوے نازل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سچی محبت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا کہ قبول فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ والی حیات جی جی اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ایمان ہیں سب کو جنت کام میں آج نہ مستمر رہتا فرمائے. ہمارے شیخ کے بیٹے ہیں مفتی حسن صاحب, اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو بھی جلد از جلد صحت اچھی ہو گئی الحمد للہ, لیکن ابھی کچھ بیماری باقی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی کرم سے اس کو بھی بالکل ہی دور فرما دے اور اس بیماری کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو صحت جسمانی صحت روحانی عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ورحمة الله وبركاته.